ہم صرف وہ ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور وہ ہم اسی سورہ بقرہ میں اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چار مشہور چیزوں کو حرام قرار دیا. ویسے تو جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کی تفسیر قرآن پاک میں موجود ہے مختلف اور مقامات پہ اور سورہ انعام میں بھی موجود ہے, لیکن سورہ بقرہ کی وہ آیت کے جو اگلی چند آیات میں ہم اگلے انشاءاللہ ہفتے اپنے درس میں پڑھیں گے, اس میں اللہ تعالیٰ نے چار بڑی مشہور حرام چیزوں کو بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل وہیں آئے گی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, چار چیزوں کو حرام قرار دیا. تو فرمایا کہ کسی چیز کی علت و حرمت و اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. شیطان کس طریقے پہ انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ فرمایا اس طریقے پہ کہ شیطان نے قسم کھائی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 پانچویں سپارے میں یہ بات موجود ہے. اس نے یہ کہا کہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا, تیرے ان بندوں میں میں نے اپنا حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنا حصہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جن کو میں گمراہ کروں, اور اس طریقے پہ ان کو گمراہ کروں گا کہ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم, میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھاؤں گا اور ان کو اس چیز پہ آمادہ کروں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹیں گے اور ان پہ نشانات لگائیں گے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں چند اور بڑے جرائم اور گناہوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑنا, یعنی جو فطرت ہے اس فطرت کے خلاف عمل کرنا. فطرت نے یہ کہا, اس طریقے پہ یہ مستقل سنت ہے, اور یہ سنت صرف ہمارے نبی کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ورثے میں ہمیں ملی ہے کہ مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ, یعنی داڑھی رکھو اور مونچھیں کترواؤ اور ناخن کترواؤ, ناخن چھوٹے کرنا یہ فطرت ہے, اور ناخن بڑے رکھنا یہ ایک تو یہودیوں اور نصرانیوں کی عادت ہے, اور دوسرا جس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آدمی یا یہ عورت انسان نہیں ہے, حیوان جنگلی ہے, اس لیے کہ حیوانوں کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو جس عورت کے ناخن بڑے ہوں وہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیوان ہے, وہ انسان کی بچی نہیں ہے. اور جس مرد کے ناخن بڑے ہوں یا جس نازک قسم کے مردوں کی چھوٹی انگلی کا ناخن بڑا ہوتا ہے یہ بھی جنگلی اور حیوان ہونے کا ثبوت ہے, اور یہودیوں اور نصرانیوں کی اندھی تقلید ہے. شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا حتیٰ کہ یہ فطرت کے خلاف کام کریں گے. یہ کام فطرت کا خلاف جو بھی ہوتا ہے شیطان کے کہنے پہ ہوتا ہے. اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ تعالی کی ذات میں فرشتوں کو اس کا شریک قرار دیں گے, اور اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں شرک کریں گے. اس چیز کو سورہ نساء کی انہی آیات میں اللہ تعالی بیان کر رہا ہے, آیت نمبر 119. اس سے پہلے جہاں سے بات کا آغاز ہوا وہ آیت نمبر 116 ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کی مغفرت نہیں ہوتی, شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب کے بارے میں گنجائش اور امید ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا. آگے آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو عورتوں کو پکارتے ہیں, زنانہ قیادت کو پسند کرتے ہیں. ان یدعون من دونہ, اللہ کو چھوڑ کے, الا اناثا, وہ تو عورتوں کے پیچھے پڑ گئے, اور یہ عورتوں کو پکارنا یعنی اس سے مراد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے عبادت کے لیے چننا, اور اس سے مراد یہ ہے, یہ بھی ہے جس طریقے پہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب تمہارے مشوروں اور تمہارے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر رہے. جب تمہارے مشورے اور فیصلے زنانہ قیادت کے ہاتھ میں چلے جائیں اور سب خاموش رہیں اور دل سے قبول کر لیں تو فرمایا کہ پھر زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور یہ حدیث طبرانی نے بھی اپنی معجم میں نقل کی ہے. فرمایا کہ وہ لوگ کے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یعنی زنانہ پن اور زنانہ قیادت اور اللہ کے ساتھ عورتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں, فرمایا کہ یہ نہیں پکارتے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, یہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو سرکش و گمراہ ہے, اور اس قسم کی حرکت کرنے والے پہ لعنہ اللہ, اللہ کی لعنت. ان آیات میں حلت و حرمت کے بارے میں اس شرک کو بیان کیا جو مشرکوں کے ہاں موجود تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام دیا اور ہمارے لیے حلال اور طیب چیز کو پسند کیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں, اور یہ ان کا قول صحیح بخاری میں ہے, کہ اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. جب عقیدہ توحید پہ اور آخرت پہ اللہ پہ اللہ کے حقوق کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو گیا تو فرمایا کہ پھر وہ صورتیں نازل ہوئی جن میں جنت دوزخ کا ذکر ہے. مفصل صورتیں, ان سے مراد علماء نے فرمایا کہ سورہ قاف ہیں, لیکن صحیح جو رائے مفسرین اور محدثین کی وہ یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ مدثر ہے جو کہ پہلی صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی, اور یا سورہ علق ہے. فرمایا کہ اب جب لوگوں کے عقائد درست ہوئے تو پھر حلال اور حرام کے مسائل کو بیان کیا گیا اور نازل کیا گیا, اس لیے کہ اگر بالکل شروع اور آغاز میں عقیدے کی درستگی کے بغیر شروع ہی میں کہہ دیا جاتا کہ فلاں چیز حرام ہے تو شاید بہت سارے لوگ اس چیز کو ترک نہ کرتے. اس لیے عقیدے کی اصلاح کے بعد پھر اللہ تعالی کی طرف سے احکامات نازل ہوئے جن میں پہلا حکم یہ تھا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ مطلق مسئلہ جو عام مسئلہ ہے, عمومی بات یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے, یعنی یہ عمومی بات ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہیں مل جائے کہ یہ حرام ہے. جو چیز کھانے پینے کی وہ سب حلال ہے, اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور سب کی سب حلال ہیں. لیکن وہ جن کے بارے میں یہ چیز ہمیں مل جائے کہ یہ حرام ہے تو وہ چیزیں حلال کے اس قاعدے سے مستثنی ہوتی ہیں. اسی بارے میں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے جس میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن خطبہ دیا, عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبته الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی هذا, آج کے دن مجھے اللہ تعالی نے کچھ چیزیں بتائی ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کل مال نحلتہ عبدا حلال, میں اپنے بندے کو جو کچھ بھی دیتا ہوں وہ حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول ہی یہ کہے کہ یہ حرام ہے. مثلا سود ہے, زیادتی اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کچھ لینا ہے, تو جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. تو بات پھر وہی عمومی کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں یہ نص موجود ہو کہ یہ حرام ہے. فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم, میں نے اپنے سارے بندوں کو صحیح فطرت پہ دین ابراہیمی دین حنیفی پہ پیدا کیا. وانہم اتتہم الشیاطین, پھر ان کے پاس شیطان آئے فاجتالتهم عن دینهم، ان شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے ورغلایا اور دین سے پھسلایا اور گمراہ کر دیا. وحرمت علیہم ما احللت لهم، اور وہ چیزیں جو میں نے حلال کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہیں. اور وامرتهم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا، اور شیطان نے ان کو شرک کی تعلیم دی. اس کے بعد آگے چل کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے زمین والوں کو دیکھا، عرب اور عجم، تو کوئی بھی اس کو پسند نہ آیا سوائے ان پہلے سابقین موحدین لوگوں کے، جو پہلی امتوں میں کے ایسے لوگ تھے جو صحیح عقیدے پہ قائم دائم تھے. اور پھر مجھ سے کہا کہ انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، میں تجھے نبی بنا کے بھیج رہا ہوں اور اس میں تیری بھی آزمائش ہے اور تیرے ذریعے لوگوں کی بھی آزمائش ہے. تیری آزمائش یہ ہے کہ تجھے ہم نے نبی بنا کے بھیجا اور تجھے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، جس طریقے پہ آپ خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک جتنے نبی بھی گزرے کسی کو بھی اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی جتنے تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ میں تجھ پہ ایسی کتاب نازل کروں گا، وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، جس کو پانی دھو نہیں سکے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ تا قیامت یہ کتاب محفوظ رہے گی، ایسی کتاب نہیں ہے کہ ورق پہ لکھی ہوئی ہو اور اس کو کسی سیاہی یا کسی پانی سے حذف کر کے ختم کر دیا جائے، بلکہ یہ سینوں میں محفوظ کتاب ہے جو تا قیامت محفوظ رہے گی. تقرأه نائما ویقظان، تو اس کو ہر حال میں پڑھے گا، تیرے سینے میں بھی یہ چیز محفوظ رہے گی. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ میں قریش سے جھگڑا کروں. میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اگر میں نے ان سے جھگڑا کیا تو یہ مجھے ختم کر دیں گے. ابتدائی دعوت کے ایام کے یہ وہ آزمائشی ایام ہیں جن ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پہ صرف چند افراد نے لبیک کہا ہے. تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو اس طریقے پہ اپنے گھروں سے نکالو جس طریقے پہ یہ تجھے اپنے گھر سے نکالیں گے، اور ان سے اس طرح جہاد کرو جس طریقے پہ یہ تجھ سے لڑائی کرتے ہیں اور کریں گے. اور مجھے اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ مال خرچ کرو، اور مجھ سے اللہ نے کہا کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم پہ خرچ کیا جائے گا. یہ حکم عام ہے، پوری امت کے لیے ہے. انفق ينفق عليك، اگر تم کسی کو دو گے تو دینے والا داتا تمہیں دے گا. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. وانفق فسننفق عليك، خرچ کرو ہم بھی تم پہ خرچ کریں گے، یعنی ہم تمہیں دیں گے. اور لشکر تیار کرو، جو کفار و مشرکین و منافقین سے لڑے ہم تمہارے لشکر کے ساتھ پانچ فرشتوں کے لشکر بھیجیں گے. اور یہ جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا کہ وقاتل بمن اطاعك من عصاك، جو تجھے مان لے ان کو لے کر چل، اور ان لوگوں سے لڑائی کر جو تجھے نہیں مانتے، جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. اور جب یہ عصا کا لفظ آیا تو ہمارے ذہن میں وہ حدیث بھی ہونی چاہیے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے یہ، کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. پوچھا انکار کرنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری مانی، میری اطاعت کی، میری سنت پہ عمل کیا، میرے طریقے کی پیروی کی وہ جنت میں جائے گا, اور آپ کی نافرمانی جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ اہل الجنت ثلاثہ, جنت میں جانے والے تین لوگ ہیں, تین قسمیں ہیں, ذو سلطان مقسط متصدق موفق, حکمراں وہ اقتدار والا جو عدل اور انصاف کرتا ہے, سچائی کو پسند کرتا ہے, اور اللہ کی توفیق اس کے شامل حال رہتی ہے. اور دوسرا وہ رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم, وہ آدمی جس کا دل بہت نرم ہو اور جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ نرمی والا معاملہ برتے, یعنی ہر شخص پہ وہ رحم کرے, ہر شخص کے ساتھ نرمی اور شفقت والا معاملہ کرے, یہ بھی جنتی ہے. اور تیسرا وہ عفیف متعفف ذو عیال, جو کثرت اولاد کے باوجود کسی سے بھیک نہ مانگے, کچھ طلب نہ کرے. اور فرمایا کہ جہنم میں جانے والے وہ اہل النار خمسہ, فرمایا کہ یہ پانچ ہیں, ان میں ایک وہ ہے الضعیف الذی لا ذکر له الذین هم فیکم تبعا لا یتبعون اہلا ولا مانا, وہ بے فکر قسم کا گروہ تم میں کا جسے اس بات کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے کہ وہ حلال کر رہا ہے, حلال کام یعنی جائز کام کر رہا ہے, یا وہ حرام یعنی ناجائز کام کر رہا ہے. لوگوں کی بہت بڑی اکثریت وہ ہے کہ جو ناجائز اور جائز, حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنے کام کرتے ہیں, کمانا اور خرچ کرنا, کھانا پینا, ملازمت و تجارت, خرید و فروخت, لکھنا پڑھنا, یہ تمام چیزیں, اور خاص طور پہ وہ اعمال اور وہ ملازمت اور وہ کام جس کے عوض یا جس کی وجہ سے اس کو رزق, تنخواہ, پیسہ, عوض, بدلہ ملتا ہے, اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ حرام ذریعہ ہے یا حلال ذریعہ ہے. فرمایا کہ دوسرا وہ ہے الخائن الذی لا یخفى له طمع وان دق الا خان, وہ چور جس کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہو, رکھی ہوئی ہو, اور وہ ہر وقت اس لمحے کا انتظار کرے جب لوگ اس سے غافل ہو جائیں اور وہ فوراً اس چیز کو چرا لے. جس کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہو امانتاً, یا کوئی چیز اس نے اپنی نظر میں رکھی ہو, جو بھی اس کو موقع ملے وہ انتظار میں رہے کب لوگ سوئیں گے, کب لوگ جائیں گے, جو ہی موقع ملے جا کے وہ چوری کر لے, یہ بھی جہنمیوں میں سے ہے. اور فرمایا تیسرا وہ کہ جو کسی کے گھر بار اور اولاد میں بگاڑ اور فساد پیدا کرے, کسی کی بیوی یا اس کی اولاد ان کو بگاڑے, یا ان کو ان کے والد یا گھر والوں سے دور کرے, رشتہ داروں میں دشمنیاں پیدا کرے, یا کسی کے گھر میں فساد پیدا کرے. فساد سے مراد لڑائی جھگڑا بھی ہے, اور فساد سے مراد وہ لکھنے, پڑھنے, سننے, دیکھنے کی چیزیں بھی ہیں جن سے گھروں میں بے پردگی اور بے حیائی پھیلتی ہے. لڑکیاں پردہ نہیں کرتی, بہو بیٹی اور بیوی پردہ نہیں کرتی. یہ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس نے وہ ڈائجسٹ پڑھی ہے, وہ افسانہ پڑھا ہے, وہ کہانی پڑھی ہے, وہ اسٹیج اور ٹی وی ڈرامہ دیکھا ہے, وہ فلم دیکھی ہے, جس کی وجہ سے یہ اب پردہ نہیں کرتی. تو وہ لوگ کہ جو اس قسم کا مواد تقسیم کرتے ہیں, بناتے ہیں, فروخت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو گھروں کے فساد کا سبب ہیں, اور یہ اہل جہنم ہیں. اور فرمایا کہ چوتھی قسم میں راوی کو شک ہے کہ یا بخل کا ذکر کیا یا جھوٹ کا ذکر کیا, بخیل آدمی یا جھوٹا آدمی. اور پانچویں قسم میں فرمایا کہ وہ شخص جو فحش یعنی گندی بات کرے اور گالی دے, جس کا تقیہ ہے کلام, اور جس کی زبان سے گالی نکلے اور اس کی زبان سے فحش چیز نکلے. اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ اوحا الیہ ان تواضعوا, مجھے یہ حکم دیا کہ اپنے ان مسلمانوں سے کہو کہ تواضع کو اختیار کریں, ایک دوسرے کے ساتھ توازو، انکساری، اس چیز کو اختیار کریں. تو یہ وہ حدیث تھی جس میں حلت و حرمت کے مسئلے کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس نعمت عظمہ سے نوازا کہ پاک صاف چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیں. دعاؤں کے درس میں ہم نے اس حدیث کو بیان کیا تھا جس کا تعلق سعد بن ابی وقاص سے ہے. امام الطبرانی نے معجم صغیر میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام الہیثمی نے اپنی مجمع الزوائد میں، اور حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب جامع العلوم میں اس حدیث کو نقل کیا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف رکھتے ہیں اور یہ آیت پڑھی گئی جس کا آج ہمارے ہاں درس ہو رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، آیت نمبر 168 سورہ بقرہ دوسرا پارہ، یہ آیت پڑھی گئی. اور اس آیت کی تلاوت کے بعد سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور رشتے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماموں بھی لگتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعائیں قبول ہوں. اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا پینا صاف پاک حلال رکھو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں. تو اس چیز کو تا قیامت آپ نے عام کر دیا. اگر آپ سعد کے لیے دعا کرتے، آپ کی دعا قبول کر لی جاتی اور سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات بن جاتے، اور وہ مستجاب الدعوات تھے. لیکن یہ چیز ان تک خاص رہتی، اور جب وہ انتقال کرتے وہ چیز ختم ہو جاتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت پہ مہربانی فرمائی اور امت کو بھی اس کار خیر میں شریک کر لیا. فرمایا کہ لوگوں، تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. سعد سے کہا کہ اطب مطعمک، کیا کھاتے ہو دیکھ لیا کرو. یہ مرغیاں جو امریکہ اور فرانس اور جرمنی اور اٹلی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں، تحقیق کر لیا کرو کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ورنہ وہ لوگ تو وہ ہیں جو مچھلیوں کے پیکٹ پہ بھی لکھ کے تمہارے لیے بھیجتے ہیں کہ مذبوحۃ علی الطریقۃ الاسلامیہ. اس لیے اپنے آپ کو ٹھوکے میں مت رکھو، کھانے پینے کی ہر چیز احتیاط سے کھایا پیا کرو کہ حلال ہے یا نہیں. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اور یہ ایک لقمہ، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل اربعین یوما، 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سہل ابن عبداللہ نے ارشاد فرمایا، نجات تین چیزوں میں ہے، حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. سعید ابن زید نے ارشاد فرمایا، علم حقیقی کا کمال پانچ باتوں پر ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو علم اور عمل کا کمال حاصل نہیں کر سکتے. ایک ہے معرفت الہی، اللہ کو اور اس کے حقوق کو پہچانو، اور دوسری ہے معرفت حق، حق و باطل میں تمیز کرنا سیکھو، اور تیسری چیز ہے اخلاص، اور چوتھی ہے سنت کی مطابعت، اور پانچویں ہے عقل حلال. اور فرمایا کہ عقل حلال وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو توفیق عبادت ملتی ہے. اور وہ حدیث بھی ہم نے بارہا بیان کی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کا تعلق بھی آج کے درس سے، اس لیے کہ آیت نمبر 168 جو ہم نے آج پڑھی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 172 کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ حکم خاص ہے. آیت نمبر 168 جو آج ہم نے پڑھی ہے یہاں پہ حکم عام ہے یا ایہا الناس، اور آیت نمبر 172 میں ہے یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. تو یہ تاکید ہے کہ ہم نے تمام لوگوں سے بھی بات یہی کہی ہے اور مسلمانوں تم سے بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ صرف طیب یعنی حلال اور پاک چیز کھایا پیا کرو. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی طیب ہے اور وہ صرف طیب چیز کو قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم رسولوں کو دیا ہے. رسولوں تک سے کہا گیا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، 18 سپارے کی آیت نمبر 51 میں فرمایا رسولوں تم بھی پاک حلال ستھری صاف چیز کھایا کرو، اور وہی چیز اور وہی حکم ایمان والوں کے لیے ہے یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. پھر ارشاد فرمایا ایک آدمی طویل لمبا سفر طے کر کے اللہ کی بارگاہ اور دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے جسم اور اس کے کپڑوں پہ طویل سفر کے نشانات مٹی گرد و غبار موجود ہے. پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، وہ پکارتا ہے دعا کرتا ہے اے اللہ اے اللہ. ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کے پیٹ میں غذا حرام، کھانا حرام اور پینا حرام، جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ حرام. اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ان یستجاب لذلک، یہ پکار اور یہ آواز کیسے سنی جائے؟ اس پیٹ اور اس جسم کی آواز ہے جو حرام پہ پلا ہے، اور حرام پہ پلے ہوئے جسم کی آواز اللہ سننا پسند نہیں کرتا. دار و مدار سارا اس چیز پہ ہے. تو شیطان گمراہ کرتا ہے اور شیطان اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان کے پیچھے چلنا یہ خسارہ ہے. اس لیے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، اس کے نقش قدم پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بات یہ ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. وَأَن تَقُولُوا، اور اس چیز کا کہ تم جھوٹ باندھو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ، مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کہ جو تم نہیں جانتے. سو یہ مصدر ہے اور فحشاء یہ اسم ہے. سو وہ گناہ جن پہ حد جاری نہیں ہوتی، اور فحشاء وہ گناہ جن پہ حد جاری ہوتی. سو وہ گناہ جو صغیرہ یا کبیرہ لیکن شدید وعید والے گناہ نہ ہوں، اور کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ نہ ہوں. اور فحشاء بے حیائی، اس سے مراد ہر وہ گناہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، مثلا شرک ہے اور سود ہے، قتل ہے، زنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو شیطان تمہیں برائی ہی کا حکم دیتا ہے. انما یہ حصر کا کلمہ ہے، اس نے آگے یہ بتایا کہ شیطان صرف اور صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم ہی دے سکتا ہے. تو شیطان تمہیں ورغلاتا ہے اور تم سے تین بڑے گناہ کرواتا ہے، ایک سوء، ایک فحشاء، اور ایک اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا. اور وہ یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے اپنی طرف سے کسی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اپنی کسی بات کو، اپنے کسی فیصلے کو، اپنے کسی فتوے کو، اپنے کسی خیال کو، اپنے کسی عقیدے کو، اپنی کسی فکر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ تین بڑے گناہ ہیں. اور قول جو ہے، قول یا قالا یا قول و قول، اس کا صلہ جب علا کے ساتھ آئے تو اس کا معنی بہتان باندھنے اور کسی بات کے کھڑ لینے کے ہوتے ہیں. مثلا عرب یہ کہتے ہیں قال علیہ، اس نے اس کے بارے میں کچھ کہا. جب قالا کے بعد علا آئے یا قول کے بعد علا آئے یا یقول کے بعد علا آئے یعنی علا کا صلہ ہو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف قول نہیں ہے, بات نہیں ہے, بلکہ جھوٹا بہتان اور گھڑی ہوئی بات ہے. تو شیطان یہ تین بڑے گناہ کرواتا ہے. آج بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی اور کچھ وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو دین اور علم کی طرف منسوب کرتے ہیں, بغیر تحقیق کے اور بغیر ثبوت کے اور بغیر صحت کے غلط قسم کی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ تین بڑے وہ جرم ہیں جو شیطان انسان سے کرواتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو یہ دو آیات تھیں سورہ بقرہ کی, جن میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی آیت نمبر 168, اس میں حلت و حرمت کے شرک کو بیان کیا اور اس کی مذمت کو بیان کیا, اور شیطان کے راستے اور شیطان کے دھوکے و وسوسے سے دور رہنے کا سبق ہمیں ملا. اور دوسری آیت جو آج ہم نے پڑھی, اس میں شیطان کے ان تین بڑے جرائم کو بیان کیا جو وہ انسانوں سے کرواتا ہے. انسان جب اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے وہ تین بڑے گناہ کرتا ہے, سوء, فحشاء اور جھوٹا قول, منسوب شدہ اور من گھڑت, جو اپنی طرف سے لوگ گھڑتے ہیں اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. اور قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کہے جو اللہ نے نہ کی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.